والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير.
تفسير: والذين اتخذوا مسجدا درارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين, اور وہ لوگ جنہوں نے بنایا مسجد کو, اور مسجد بھی کون سی جو کہ نقصان پہنچانے کے لیے, درارن و کفرن اور کفر کرنے کے لیے, و تفریقم بین المومنین اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالنے کے لیے, و ارصاد لمن حارب اللہ و رسولہ من قبل, اور اس عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے کمین گاہ بنانا جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جو ہے وہ برسر پیکار ہو چکا ہے, وہ شخص جو اس سے پہلے جو ہے جو اللہ اور اس کے رسول جو ہے اس کے خلاف جو ہے وہ لڑ رہا ہے, حاربا لڑ رہا ہے. تو اب دیکھیے کہ منافقین کے حالات اور اسلام کے خلاف جو ان کی حرکتیں ہیں ان کا ذکر اب پچھلی آیات میں بھی پڑ چکی ہیں. اب یہاں پر بھی ان آیات میں منافقین کی ایک بڑی سازش جو ہے اس کی اوپر سے جو ہے وہ پردہ ہٹایا جا رہا ہے, اس کی نقاب کشائی کی جا رہی ہے. اللہ رب العزت جو ہیں یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ منافق جو ہیں وہ سازشیں کرتے رہتے ہیں, اور آپ ان سازشوں میں ایک بڑی سازش ان کی کیا تھی کہ ایک مسجد کی تعمیر کرنا, اور مسجد جو تھی اس کی تعمیر کی جو ہے وہ کہانی کیا تھی کہ ایک شخص تھا ابو عامر نامی, زمانہ جاہلیت میں عیسائی ہو گیا تھا اور ابو عامر راہب کے نام سے مشہور تھا. یہ وہی شخص ہے جن کے لڑکے بیٹے جو تھے حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ مشہور صحابی جن کی لاش کو فرشتوں نے غسل دیا تھا, انہیں غسیل الملائکہ بھی کہا جاتا ہے. اور یہ وہ تھے کہ غزوہ احد کے موقع پر جب جنگ کی پکار ہوئی تو یہ اپنی بیوی کے ساتھ جو تھے وہ ہم آغوش تھے, نئی نئی شادی ہوئی تھی, کہ اتنے میں جہاد کی آواز سنی تو اسی حالت میں اٹھ کر جو ہے وہ جہاد کے لیے نکلے اور شہید ہو گئے. اور جہاد جب ختم ہوا, جنگ ختم ہوئی, تو آپ دیکھ رہے تھے زخمیوں کو اور وہ لوگ جو شہید ہو چکے تھے, تو حضرت حنزلہ کی لاش کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی. اور اتنے میں پھر ان کی لاش جب دیکھی تو اس میں سے پانی کے بوندے, پانی کے قطرے جو تھے وہ ٹپک رہے تھے. تو آپ نے پھر جو ہے وہ صحابہ میں سے کسی کو ان کے گھر پوچھا, بھیجا اور کہا کہ پوچھیں کہ کیا بات ہے, کیا معاملہ ہے کہ ان کی جو لاش جو ہے اس سے پانی. تو انہوں نے بتایا, انہوں نے کہ بھی اس طرح انہیں نہانے کی حاجت تھی تو بغیر اس کے دیر نہ ہو تو اسی حالت میں چلے گئے تھے, تو ان کو فرشتوں نے غسل دیا, اس لیے ان کا لقب ہی یہ مشہور ہو گیا غسیل الملائکہ. تو بیٹے کا تو ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ یہ مقام, لیکن باپ جو تھا نا ابو عامر, یہ اپنی گمراہی اور عیسائیت پر قائم رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو ابو راہب جو تھا, یہ ابو عامر راہب, یہ آپ کی خدمت میں حاضر بھی ہوا. اسلام پر اس نے کئی اعتراضات کیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا تو اس پر یہ مطمئن نہ ہوا اور کہنے لگا کہ ہم دونوں میں جو جھوٹا ہو وہ مردود اور جو اس کے رشتہ دار ہیں ان سے دور ہو کر مسافت میں مرے, اور کہا کہ آپ کے مقابلے میں جو بھی دشمن آئے گا میں اس کی مدد کروں گا. چنانچہ غزوہ حنین تک تمام غزوات میں مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ قتال میں شرکت کی. جب حوازن کا بڑا اور قوی قبیلہ بھی شکست کھا گیا تو یہ مایوس ہو کر ملک شام بھاگ گیا, کیونکہ یہ ملک جو تھا یہ عیسائیوں کا مرکز تھا اور وہیں جا کر یہ اپنے رشتہ داروں سے دور جو ہے وہ مر گیا, اور جو دعا کی تھی وہ خود اس کے اپنے سامنے جو ہے وہ آ گئی. تو آپ دیکھیں کہ جب کسی کی جو ہے وہ رسوائی جو ہے اس کے مقدر میں ہوتی ہے تو ایسے ہی کام کرتا ہے کہ خود اپنی ہی دعا سے وہ ذلیل و خوار ہو گیا. جب تک زندہ رہا اسلام مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے میں لگا رہا, اور اس نے جو ملک روم کا بادشاہ تھا نا قیصر, اس کو بھی آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ مدینہ پر چڑھائی کرے اور مسلمانوں کو یہاں سے جو ہے وہ نکال دے. تو اور اس نے اس سازش کا معاملہ بھی یہ تھا کہ اس نے مدینہ کے منافقین کو یہ لکھا کہ خط لکھا کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ قیصر جو ہے وہ مدینہ پر چڑھائی کرے اور تم لوگوں کی کوئی اجتماعی طاقت ہونی چاہیے جو اس وقت قیصر کی مدد کرے, اور اس صورت میں یہ ہے کہ تم مدینہ ہی میں ایک گھر بناؤ اور یہ ظاہر کرو کہ ہم مسجد بنا رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کو شبہ نہ ہو. پھر تم اس گھر اس مکان میں سب جمع ہو جاؤ اور جس قدر اسلحہ اور سامان جمع کر سکتے ہو وہ بھی یہاں پہ کرو. تو یوں مسلمانوں کے خلاف آپس میں مشورے کے ساتھ معاملات جو ہے وہ طے کرو. تو اس مشورے پر 12 منافقین نے مدینہ طیبہ کے جو محلہ تھا قبا, جہاں اول ہجرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکے تھے, یعنی ہجرت کر کے جب آپ آئے تھے تو مدینہ پہنچنے سے پہلے آپ قبا میں رکے تھے, اور وہاں ایک مسجد بھی بنائی تھی اور وہی ایک دوسری مسجد کی انہوں نے بنیاد رکھی, یعنی مسجد قبا کے پاس ہی انہوں نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی. اور مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ فریب دیا جائے, ان کو دھوکہ دیا جائے, مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے, مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے جو ایکٹیویٹیز ہیں جو حرکات ہیں وہ مسجد میں بیٹھ کر گٹھ جوڑ کر سکیں, جس سے اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے یہ کفر کریں گے اور مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالیں گے. اور پھر یہ کہ پھر مسلمانوں کو جو فریب اور دھوکہ دینے کا جو ارادہ تھا اب اس کو تو یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منافق گئے اور آ کے آپ سے یہ درخواست کی کہ ہم نے جو ہے وہ ایک مسجد جو ہے وہ بنائی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس مسجد کا افتتاح کر دیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ مسجد جو ہے اس کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ جو ہیں وہ بوڑھے ہیں, کمزور ہیں, بیمار ہیں یا ضعیف ہیں یا ان کو کوئی بھی بیماری عذر ہے اور وہ مسجد نبوی تک نہیں پہنچ سکتے, تو پھر اس مسجد میں جو ہے وہ بارش میں, کیچڑ میں اور اندھیرے میں جو ہے یہاں پہ آ کر نماز جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. اور جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ آ کر یہ درخواست کی تو حالانکہ مسجد قبا اس کے پاس ہی تھی, تو اس وقت انہوں نے ساتھ میں پھر یہ بھی کہا کہ وہ اتنی وسیع نہیں کہ بستی کے لوگ اس میں پورے آئیں, تو اس لیے ہم نے ایک دوسری مسجد بھی جو ہے وہ بنائی ہے اور ہم برکت کے لیے چاہتے ہیں کہ افتتاح آپ کر دیں. آپ اس وقت جو ہے وہ غزوہ تبوک کی تیاریوں میں مشغول تھے, آپ نے وعدہ کر لیا کہ ابھی میں سفر کی تیاری میں مصروف ہوں, جب واپس آؤں گا تو میں پھر نماز جو ہے پڑھا دوں گا. اور یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ اس وقت مدینہ میں دو مسجدیں تھیں, ایک مسجد قبا جو شہر کے دیہاتی علاقے میں تھی اور دوسری مسجد نبوی جو شہر کے اندر تھی, اور ان دو مسجدوں کی موجودگی میں تیسری مسجد بنانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. ایک تو ہوتا ہے نا کہ مسجد بنانا بڑا ثواب کا کام ہے, لیکن اس کے ساتھ یہ بھی اہم بات ہوتی ہے کہ مسجد کس لیے بنائی جا رہی ہے, مقصد کیا ہے, عبادت نا. اگر جو ہے وہ مسجد بنی ہوئی ہے اور مسلمان وہ مسجد میں ہی نمازی پورے نہیں آ رہے اور وہ مسجد جو ہے وہ ارد گرد کے علاقے کی ضرورت کو پوری کرتی ہے, تو وہاں قریب میں دوسری مسجد نہیں بنانی چاہیے, اس علاقے میں مسجد بنانی چاہیے جہاں پہ مسجد نہیں ہے, جہاں مسلمان ہیں لیکن بہت دور ہے ان کے لیے مسجد تک پہنچنا تاکہ انہیں سہولت ہو. ورنہ کیا ہے کہ ایک گلی کی نکڑ پر, جیسے امریکہ میں ایک جگہ یہ دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ ایک گلی کی نکڑ پر جیسے وہ چوراستہ تھا تو تین مسجدیں لگتی تھیں, تو اب آپس میں لوگوں کی لڑائی رہتی ہے, ایک کہتا ہے اس مسجد میں جائیں, دوسرا کہتا ہے وہ مسجد اچھی, تیسرا کہتا ہے کہ نہیں ہماری مسجد میں آ پائیں. تو جہاں ایک مسجد ہے واقعی اگر نیکی کا کام کرنا ہے تو وہاں پہ اس کی موجودگی میں دوسری مسجد جو ہے وہ نہیں بنانی چاہیے, اس لیے کہ تمام مسلمان جو ہیں ان کا مقصد رب کو راضی کرنا ہے اور اللہ کے دین کو جو ہے وہ بلند کرنا ہے, اللہ کے دین کو جو ہے وہ پھیلانا ہے اور اللہ کے کلمے کو جو ہے وہ بلند کرنا ہے. اچھا, اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جب غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو مدینہ طیبہ کے قریب میں ایک جگہ تھی, ابھی آپ وہاں پہ ٹھہرے ہوئے تھے کہ اس وقت آپ پر یہ آیات نازل ہوئی اور منافقین کی جو سازش تھی اس کو جو ہے وہ کھول دیا گیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات کے نازل ہونے پر اپنے چند صحابہ کو جس میں عامر اور ویسی جو قاتل حمزہ بھی تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو جنہوں نے شہید کیا تھا وہ بھی شریک تھے، آپ نے ان کو حکم دیا کہ ابھی جا کر اس مسجد کو ڈھا دو اور اس میں آگ لگا دو، اور یہ سب لوگ اسی وقت گئے اور حکم کی تعمیل کر کے اس کی عمارت کو ڈھا کر زمین کے ساتھ برابر کر دیا. اور وہ جو تھا نا ابو عامر نامی شخص، اس کی یہ بھی پلاننگ تھی کہ اگر جو ہے وہ رومی مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں اور روم کے عیسائی جیت جاتے ہیں تو فوراً جو ہے نا اس طرح عبداللہ بن اوبئی کے سر پر جو ہے وہ تاج رکھ دیا جائے گا. ایک تو اس کے لیے کمینگا، یعنی اس کو ایک ایسی جگہ مل جائے گی کہ یہاں بیٹھ کر یہ پلاننگ کریں گے، اور دوسرا یہ کہ ادھر عبداللہ بن اوبئی بھی تو تھا نا، کہ اس کو جو ہے وہ تاج اس کے اوپر رکھ دیا جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قریب زی اوان کی جگہ تھی، زی اوان جب اس پر پہنچے تو یہ آیات نازل ہوئیں. تو اس طرح مسجد زرار جو ہے، زرار اس کو جو ہے بالکل ہی نیست و نابود کر دیا گیا، ڈھا دیا گیا. اور آپ یہ بات بھی یاد رکھیں، کہتے ہیں کہ جس جگہ کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئیں اور جب مسجد کو جو ہے وہ ڈھا دیا گیا تو اس وقت جو ہے یہ منحوس جگہ میں پھر کوئی شخص بھی اپنا گھر بنانا پسند نہیں کرتا تھا. ثابت بن اکرم یہ ایک ضرورت مند تھے، ان کے پاس کوئی گھر نہیں تھا، تو یہ کہا گیا کہ ان کو اجازت دے دیجئے تاکہ وہ یہاں مکان بنا لیں. ان کے مشورے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جگہ ثابت بن اکرم کو دے دی، مگر ہوا یہ کہ جب سے حضرت ثابت رضی اللہ عنہ اس گھر میں گئے ان کے کوئی بچہ نہیں ہوا، زندہ بھی نہیں رہا، کوئی ہوا ہی نہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ زندہ ہی نہیں رہا. اور اہل تاریخ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ انسان تو کیا اس جگہ کوئی مرغی بھی انڈے بچے دینے کے قابل نہ رہی، کوئی کبوتر اور جانور بھی اس میں جو ہے وہ پھلا پھولا نہیں. اور چنانچہ اس کے بعد سے یہ جگہ آج تک مسجد قباء کے کچھ فاصلے پر جو ہے وہ ویران پڑی ہے. تو یہ آپ نے واقعہ سنا. اب اس واقعے کی تفصیل میں جو ہے دوبارہ آپ ان آیات کو ہم پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہوئے آگے چلتے ہیں. اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، اور کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے بنایا ہے مسجد ضرار کو، تو وہ کون لوگ ہیں؟ منافق. مسجد ضرار نقصان پہنچانے کے لیے اسلام کو، مسلمانوں کو. دوسرا اس کا مقصد کیا تھا؟ وکفرا کہ انکار کرنا، اللہ کا انکار کرنا، اسلام کا، قرآن کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تیسرا مقصد کیا تھا؟ وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ کہ مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ ٹکڑے کرنا، مسلمانوں کی جماعت جو ہے ان کو الگ کر دینا. کہ مسجد قباء کے جب قریبی ایک مسجد بنائی جائے گی تو نمازی گھٹیں گے نا، آپس میں باتیں ہوں گی کہ ادھر جائیں کہ ادھر جائیں، تو کچھ لوگ وہاں پڑھے یہاں پڑھے، اور پھر وہاں بیٹھ کر جو کانا پھوسی کی باتیں ہوں گی تو اس سے بھی جو اسلام جو ہے اس کو نقصان پہنچے گا. چوتھی بات کیا تھی؟ وَإِرْسَادًا کہ ایک جو ہے وہ کمین گاہ بنانا، یعنی ایک پناہ گاہ، آپ یوں سمجھ لیں پناہ گاہ. مسجد سے یہ کام لینا تھا کہ ایک ایسی پناہ گاہ جو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کے لیے ہو، جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن جو ہیں وہ بیٹھیں اور پناہ حاصل کریں اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ سازش کیا کریں. وہ ارسادن اور پناہ گاہ، کمین گاہ بنانا، لمن اس شخص کے لیے. اس شخص سے مراد کون ہے؟ ابو عامر راہب جو ہے، اس سے مراد جو ہے یہ ابو عامر نامی راہب جو عیسائی ہو گیا تھا اور پھر اسی حالت میں جو ہے وہ اس نے وفات پائی. تو اس شخص کے لیے کمین گاہ بنانا، پناہ گاہ، لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، جو اس سے پہلے ہی جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جو ہے وہ لڑ رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ سازش کر رہا ہے. بلا یحلفن ان اردنا الا الحسنا، اللہ رب العزت جو ہے وہ منافقین کے کردار جو ہے اس کو واضح کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں وَلَا يَحْلِفُنَّا کہ یہ ضرور بضرور جو ہے وہ قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کسی دوسری چیز کا نہ تھا. وَلَا يَحْلِفُنَّا ضرور بضرور قسمیں کھائیں گے ان اردنا کہ ہمارا ارادہ یہ تھا، کیا؟ اِلَّا الْحُسْنَا سوائے اس کے کہ بھلائی. اور آپ کو پتہ ہے نا حسنات بھی نیکیوں کو کہتے ہیں، حسنہ بھی نیکی کو کہتے ہیں، تو دراصل جو ہے یہ قسمیں کھائیں گے. اور آپ نے یہ بات بھی پڑھی تھی کہ جو منافق ہوتے ہیں یہ قسمیں بہت کھاتے ہیں، جھوٹے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو سچ ثابت کرنے کے لیے دوسروں کو پھر بار بار جو ہے یہ بتانے کے لیے کہ ہم تو جو ہیں وہ سچے ہیں، تو ان کو قسمیں کھانے کی جو ہے وہ ضرورت پیش آتی ہے. تو اللہ رب العزت جو ہیں یہاں پر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ منافقین کی جھوٹی قسمیں اس نام نہاد مسجد کی تعمیر کے جو غلط مقاصد ہیں نا اس کے پیش نظر ہیں. یہ رسول اللہ کو قسمیں کھا کھا کر اطمینان دلانے کی کوشش کریں گے کہ یہ کام تو اسلام اور مسلمانوں کی بہبود کے لیے ہے، یہ اس کے فائدے کے لیے ہے، تاکہ عبادت کے لیے مسجد کا اضافہ ہو جائے، اللہ کے ذکر اور اس کی بندگی کا ایک گھر تعمیر ہو جائے، مسلمان اندھیری رات میں، سردی میں، بارش میں مسجد قباء جو تھوڑی دور ہے اس کی وجہ سے جماعت کی حاضری سے محروم رہ جاتے ہیں، تو ہم نہیں چاہتے کہ وہ ثواب جو جماعت کا ثواب ہے اسے محروم ہو جائے. تو قسمیں کھا کھا کر تمہیں یقین دلائیں گے، لیکن اللہ بھی قسم کھاتا ہے. کیا؟ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. اللہ رب العزت بھی قسم کھاتے ہیں، اللہ گواہ ہے. وَاللَّهُ يَشْهَدُ، اللہ قسم کھاتا ہے، اللہ گواہ ہے. یہ یشہدو جو ہے یہاں قسم کے مفہوم میں ہے، اللہ گواہ ہے، اللہ قسم کھاتا ہے. کیا؟ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، کہ یہ لوگ جو ہیں قطعی جھوٹے ہیں. تو اس کے معنی یہ ہیں کہ جو بھی یہ بات کر رہے ہیں یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو ہے واللہ یشہدو کہنا جو ہے وہ غضب کی شدت کو بڑھاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت جو ہے وہ نہایت زور کے ساتھ جو ہے یہ بات جو ہے وہ سب کے سامنے رکھتے ہیں کہ ان کا جو مقصد ہے، ان کی جو باتیں ہیں وہ غلط ہے. مسجد زرار کی تعمیر کا مقصد یہ نہیں ہے جو کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں. تو اس لیے جو ہے یہ جھوٹے لوگ ہیں، انہم لکاذبون. اور آپ دیکھ لیجئے منافقین کی کے کردار میں جھوٹی قسمیں کھانا، جھوٹ بولنا، اور اندر کچھ اور باہر کچھ، ان کے قول فعل میں تضاد جو ہے اس مثال سے بھی جو ہے واضح ہو کر سامنے آتا ہے. اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں لا تقم فیہ ابدا، آپ ہرگز کبھی بھی یہاں کھڑے نہ ہو. کہاں پہ کھڑے نہ ہو؟ مسجد زرار میں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ غزوہ تبوک سے واپسی پر جو ہے میں آ کر جو ہے وہ نماز پڑھا دوں گا. ان کا یہ درخواست کرنا کہ آپ بس اس مسجد کا افتتاح کر دیجئے، اور آپ کا یہ کہنا کہ میں ذرا واپس آ جاؤں غزوہ تبوک سے تو پھر جو ہے میں کیا کروں گا، اس مسجد کا افتتاح کرا دوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے آرڈر دے دیا لا تقم فیہ ابدا، کبھی بھی ہرگز اس عمارت میں کھڑا نہ ہونا. کسے کہا جا رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے. لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، بلکہ کیا ہے کہ لمسجد، بلکہ وہ مسجد اسس جس کی بنیاد رکھی گئی، یہ ماضی مجھول ہے، جس کی بنیاد رکھی گئی علی التقوی، تقوی پر. اور کب تقوی پر اس کی بنیاد رکھی تھی؟ من اول یوم، اول دن سے، پہلے دن سے ہی اس کی بنیاد جو تھی اس کی بنیادوں میں تقوی تھا. اور وہ مسجد جو ہے، جو مسجد، اور یہاں پہ مسجد سے مراد مسجد نبوی ہے. بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ مسجد نبوی ہے، کیونکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے بلند حصہ قبیلہ بنی عمر بن عوف میں اترے، آپ 24 راتیں وہاں رہے، پھر بنی نجار کو بلا بھیجا جو تلواریں لٹکائے ہوئے حاضر ہوئے، آپ اونٹنی پر سوار ہوئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تھے آپ کی خواصی میں اور بنو نجار کے سردار وہ آپ کے ارد گرد تھے، یعنی وہ آپ کے قریب تھے اور بنو نجار کے سردار. یہاں سے چل کر آپ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں اترے. آپ کو یہ بات پسند تھی کہ جہاں نماز کا وقت آئے وہیں نماز پڑھ لیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کے باڑے میں بھی نماز پڑھ لیتے تھے. بکریوں کے باڑے کا پتہ ہے کیا مطلب ہے؟ جہاں بکریوں کو باندھا جاتا ہے، چرایا جاتا ہے، جہاں بکریوں میں انسان مصروف ہے، آپ وہاں بھی نماز پڑھ لیتے تھے، دیر نہیں کرتے تھے. پھر آپ نے تعمیر مسجد کا حکم دیا اور بنی نجار کے سرداروں کو بلا بھیجا اور فرمایا تم اپنے اس باغ کی قیمت مجھ سے طے کر لو. وہ کہنے لگے نہیں اللہ کی قسم ہم تو اس کی قیمت اللہ تعالیٰ سے ہی لیں گے. اس باغ میں کچھ تو مشرکوں کی قبریں تھیں, کچھ کھنڈر اور کچھ کھجور کے درخت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مشرکوں کی قبریں کھود ڈالی گئیں, کھنڈر برابر کر دیے گئے اور کھجور کے درخت کاٹ کر ان کی لکڑیاں قبلے کی طرف جما دی گئیں. اس کے دونوں طرف پتھروں کا پشتہ لگایا. صحابہ شیر پڑھ پڑھ کر پتھر ڈھو رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ شیر پڑھتے جاتے تھے اور فرماتے تھے اللہم لا خیر الا خیر الآخر فاغفر الانصار والمحاجر. اے اللہ بھلائی تو وہی ہے جو آخرت کی ہو, اے اللہ انصار اور مہاجرین کو بخش دے. ہے نا, تو آپ دیکھیں کہ مسجد نبوی کی تعمیر جو ہے وہ کیسے ہوئی ہے, اور اس کی تعمیر میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور آپ کے صحابہ بھی جو تھے وہ شامل تھے, اور ساتھ جو تھے وہ شعر جو پڑھ رہے تھے. ہم بھی شعر بڑے پڑھتے ہیں نا, جب رو میں ہوتے ہیں گاتے ہیں گنگناتے ہیں, لیکن ان کا شعر بھی پھر بھی وہ شعر تھے, ان کی پوئٹری وہ پوئٹری تھی, شاعری وہ شاعری تھی, جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اصل گھر تو آخرت کا گھر ہے, اور اے اللہ تو مہاجر اور انصار سب کی مغفرت کر دے. اور بھی اس کے اشعار جو ہے وہ ہمیں ملتے ہیں. تو بعض مفسرین جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ مسجد نبوی ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت ہم ایک ایک اینٹ اٹھا رہے تھے اور عمار دو دو اینٹیں, حضرت عمار دو دو اینٹیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو ان کے بدن سے مٹی جھاڑنے لگے اور فرمایا افسوس, عمار کو باغی جماعت مار ڈالے گی, یہ تو انہیں بہشت کی طرف بلائے گا اور وہ اسے دوزخ کی طرف بلائیں گے. چنانچہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ میں فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. یہ بھی بخاری کی روایت ہے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ آئندہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کے زمانے میں مسجد نبوی کچی اینٹ سے بنی ہوئی تھی, چھت پر کھجور کی ڈالیاں اور ستون کھجور کی لکڑی کے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کچھ نہیں اس کا بڑھایا, اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مسجد کو بڑھایا لیکن عمارت ویسی ہی رکھی جیسی آپ کے زمانے میں تھی, اینٹوں اور کھجور کی شاخوں کے ساتھ, البتہ کھجور کی لکڑی کے ستون دوبارہ لگائے گئے. پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جب وقت آیا تو انہوں نے اسے بدل ڈالا اور بہت بڑھایا, اور اس کی دیواریں نقشی پتھر اور گچ سے بنوائیں, اور اس کے ستون بھی نقشی پتھر کے تھے, اور اس کی چھت ساگوان سے بنوائی. یہ بخاری کی روایت ہے. تو چونکہ یہاں پہ جو ہے وہ مسجد نبوی کی تعمیر کی بات ہو رہی ہے, تو مسجد نبوی جو ہے وہ کیسے جو پہلے دن رکھی گئی تھی اس کے اندر کوئی سنگ مرمر نہیں تھا, اس کی چھت کوئی بہت خوبصورت نہیں تھی. اس میں آج کی مسجد نبوی کا آپ تصور اپنے ذہن میں رکھیں کہ کیسی ہے مسجد نبوی نا, کہ ویسے ہی اگر ویسی بھی ہوتی یعنی ظاہری اس میں حسن نہ بھی ہوتا, لکڑیاں اور اینٹیں اور مٹی اور جو ہے وہ کھجور کی شاخیں وغیرہ, لیکن آپ سوچیں کہ وہ تو وہ مسجد تھی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کیا, اور آج کی مسجد نبوی کیسے جو ہے وہ ایک خوبصورت شان و شوکت والی, جاہو جلال والی, اور ایک دل فریب نقش و نگار کے نظارے جو ہے وہ پیش کرتی ہیں, ہے نا. تو لیکن اس زمانے میں ایسا تو نہیں تھا, مسلمانوں کے وسائل بھی اتنے نہیں تھے. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ تم اس مسجد میں جو ہے وہ ہرگز کھڑے نہ ہونا. بعض صحابہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ مسجد قباء ہے. ایک رائے یہ بھی ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ مسجد قباء ہے. مسجد قباء جو ہے اس کو کہا گیا کہ اس سے سا الگ تک ہوا. کیوں کہتے ہیں کہ مسجد قباء کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے کہ اول دن سے ہی اس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی, اور حدیث میں آتا ہے کہ جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی وہ اہل قباء ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری طہارت کی تعریف فرمائی ہے, تم کیا عمل کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم ڈھیلے استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ پانی بھی استعمال کرتے ہیں, کہ جب ہم طہارت کرتے ہیں نا صرف مٹی نہیں پانی کا بھی استعمال کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ ایسی قدیم مساجد میں نماز پڑھنا مستحب ہے. اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی غرض سے جو تعمیر کی گئی ہیں, کوئی اور مقصد نہیں اپنا نام روشن کرنا، نام و نہاد، شہرت، ریاکاری وغیرہ، بلکہ مقصد کیا ہے کہ اللہ کی عبادت جو ہے وہ کی جائے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ جو کہ نیک ہیں، اور ایسے لوگ جنہوں نے جو عمارت بنائی ہے اور ان کی نیتوں میں اخلاص ہے، تو وہاں پہ نماز پڑھنا جو ہے یہ بڑا ثواب کا کام ہے۔ جو ایسے لوگ جو مکمل وضو کرنے والے، طہارت اور پاکیزگی کا صحیح صحیح اہتمام کرنے والے، اور پھر جو ہے وہ نیک لوگ ہیں۔ تو بہرحال مسجد نبوی ہو یا مسجد قباء، اور ہو سکتا ہے کہ دونوں ہی مسجدیں ہوں، ہے نا؟ تو بات کیا ہے کہ مسجد زرار میں نہیں قدم رکھنا، بلکہ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، جو مسجد پہلے دن سے تقوی پر قائم کی گئی تھی وہی اس کے لیے جو ہے وہ زیادہ موضوع ہے، احق زیادہ حقدار ہے، ان تقوم فیہ، کہ آپ اس میں جو ہے وہ کھڑے ہوں۔ کس لیے کھڑے ہونا؟ عبادت کے لیے کھڑے ہونا۔ یاد رکھیے کہ مسجدوں میں جو ہے وہ باتیں کرنا، مسجدوں میں شور کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، اور دنیا کے کاروبار کو چلانا، اس کے لیے نہیں کھڑا ہوا جاتا۔ مسجد میں اللہ کے ذکر، اللہ کی عبادت، اور رکوع اور سجود، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اعتکاف کے لیے جو ہے وہ جایا جاتا ہے، کھڑا ہوا جاتا ہے۔ تو یہ زیادہ موضوع ہے کہ لوگ عبادت کے لیے وہاں پہ جا کر جو ہے وہ کھڑے ہوں۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں۔ فیہ رجال، اس میں ایسے لوگ ہیں، یحبون کہ وہ محبت کرتے ہیں، ان یتطہروا کہ وہ پاک رہیں، وہ طہارت جو ہے، وہ پاکی جو ہے اس کو پسند کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ کہا کہ مسجد نبوی یا مسجد قباء یا دونوں ہی وہ زیادہ حقدار ہیں کہ وہاں لوگ عبادت کریں، اس کی ایک وجہ کیا تھی کہ وہ اول دن سے تقویٰ کی بنیاد پر رکھی گئی، ہے نا؟ تو مسجد قباء اور مسجد نبوی دونوں کی بنیاد میں یہ بات ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے اس مسجدوں میں نماز پڑھنے کی کہ اس مسجد کے نمازی ایسے لوگ ہیں جو طہارت کا بہت زیادہ خیال اور اہتمام کرتے ہیں، کیونکہ طہارت کے مفہوم میں ایک تو ہوتی ہے عام نجاست اور گندگیاں، جسے پاکی حاصل کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے نا ایسی نجاست جو نظر آتی ہے، اور دوسری ہوتی ہے حسی جو محسوس کی جاتی ہے، جس سے مراد جو ہے شرک ہے اور کفر ہے اور اخلاق رذیلا، برا اخلاق ہے، تو اس سے بھی پاکی۔ تو مسجد نبوی اور مسجد قباء میں جو نمازی ہیں، جو نماز پڑھنے والے ہیں، وہ مانوی لحاظ سے جو نجاست ہے اس سے بھی، اور مادی لحاظ سے جو ویسے نظر آتی ہے اس سے بھی پاک رہنے والے ہیں۔ تو جو مادی لحاظ سے نجاست ہوتی ہے اس سے مراد کیا ہے؟ جیسے ہاں، جیسے ظاہری طور پر جو نظر آتی ہے، جیسے پیشاب ہے اور پخانہ، یا انسان جب باتھ روم میں جاتا ہے تو اسے صفائی کا خیال نہیں بعض لوگ رکھتے ان چیزوں سے، ہے نا؟ اور ویسے ناپاک ہے تو پھر بھی پاک نہیں ہو رہا یہ۔ اور دوسرا کیا ہے کہ قلب کے اندر ہے، جو زبان پر ہے، کہ اخلاق برا ہے، زبان بری ہے، عقائد برے ہیں، تو دونوں طرح کی برائیاں، اس کو نجاست برائی کہتے ہیں۔ تو نمازی مسجد نبوی اور مسجد قباء کے ایسے ہیں وہ جو چاہتے ہیں ان یتطہروا، کہ وہ پاک رہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی جو ہیں وہ پسند ہیں۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر اللہ رب العزت جو ہیں بتا رہے ہیں کہ اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں جو کہ پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، خوب پاک رہنے والے ہیں۔ اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو کہ گندے ہوتے ہیں، جن کے اندر جو ہے وہ گندگی جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے اللہ رب العزت نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں تقویٰ، جن کی مسجدوں میں تقویٰ، جن کے اخلاق میں تقویٰ، جن کے کردار میں تقویٰ، جن کے عقائد میں تقویٰ، وہ لوگ اللہ کو جو ہے وہ زیادہ پسند ہے۔ متطہرین، طہارت، پاکی، یعنی گندگی جو ہے وہ، اس سے وہ لوگ جو ہے وہ دور رہنے والے ہیں۔ اور اس سے یہ، اب یہ جتنا بھی پڑھا ہے اب تک، یہ آیت نمبر 107 اور 108، اس سے پھر عمل کے لیے ہمارے سامنے اصول کیا آتے ہیں، کیا باتیں آتی ہیں جو ہمارے لیے جو ہے وہ ضروری بنتی ہیں. اس میں ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی بھی نئی مسجد پہلی مسجد کے بالکل ہی قریب بغیر کسی ضرورت کے بنانا، ضد کی وجہ سے، ریاکاری کی وجہ سے، اور پھر اس میں جا کر نماز پڑھنا بہتر نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے کہ مسجد بنائی جائے اور جو پہلی مسجد ہے اس کے نمازیوں کو توڑا جائے اور پھر مسجد جو ہے وہ بجائے اس کے کہ مسلمانوں کو متحد کرے، مسلمانوں میں تفرقہ بندی کا جو ہے وہ ذریعہ بن جائے. دوسری بات جو پتہ چلتی ہے کہ جن مساجد میں نماز پڑھی جائے تو دیکھنا چاہیے کہ جو مساجد میں جو لوگ آ رہے ہیں صفائی، طہارت، پاکیزگی، تقویٰ جو ہے اس کا کتنا اہتمام کرنے والے ہیں، کتنا اللہ اور اللہ کے رسول سے جو ہے وہ ڈرنے والے ہیں. اور چونکہ پاکی اور طہارت جو ہے نا وہ اللہ کو بہت محبوب ہے نا. اور تیسری بات جو پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو نمازی ہوتے ہیں وہ صاف ستھرے نہیں ہوتے، یعنی عام طور پر ایسا نہیں ہوتا لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ہے نا. بعض لوگ تو اہتمام کرتے ہیں کہ لہسن پیاز بھی نہیں کھانا کہ اس کی بو آتی ہے، اور اگر بندے سے بو آ رہی ہو تو فرشتے اس کے قریب نہیں آتے، اور مسجدوں میں ایسی جگہوں میں اللہ کے فرشتے آتے ہیں نا. تو اگر ہم سے بو آ رہی ہے تو فرشتے نہیں آئیں گے، تو اپنے سے بدبو نہیں آنی چاہیے، ویسے تو کہیں بھی نہیں آنی چاہیے، لیکن اللہ کے گھر جو ہے وہ پاک بھی ہونا چاہیے اور خود جو اس گھر میں جانے والے لوگ ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، ان کو بھی پاک اور صاف رہنا چاہیے. اور اسی طرح ایک اور بات جو سامنے آتی ہے کہ جب تقویٰ کی بنیاد مسجد میں چاہیے تو اس کا مطلب ہے کہ ریاکاری جو ہے، دکھاوا، شہرت، دوسروں کو دکھانے کے لیے جو ہے وہ اونچے مینار بھی بن گئے، اے سی بھی لگ گیا، کارپیٹ بھی بچ گیا، لیکن اگر تقویٰ نہیں ہے، اس کے جو ذمہ داران ہیں وہ سواہلے نہیں ہیں، تو پھر یہ چیز جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. تو نمازیوں کا نیک ہونا، سوالے ہونا، عالم اور عابد ہونا، اس سے بھی مسجد کی فضیلت بڑھ جاتی ہے کہ کسی مسجد میں نیک، متقی، عالم، عباد، زہاد، اس طرح کے لوگ جا کے جب نماز پڑھتے ہیں تو اس سے اس کی فضیلت، اس کا درجہ جو ہے وہ اور بن جاتا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 109 جو ہے اس میں، اور 109 اور 110 جو ہے، 109 اور 110 جو یہ دو آیتیں ہیں، اس میں اللہ رب العزت نے منافقین کی بنائی ہوئی جو مسجد زرار ہے نا اس کی مذمت کی ہے اور ایک مثال دی ہے. ایک تو ہے نا اللہ کی مقبول مسجد، مسجد قبا اور مسجد نبوی، اور دوسرا کون سا ہے؟ منافقین کی بنائی ہوئی مسجد. اس مسجد کا نام کیا تھا؟ کیا نام تھا؟ مسجد زرار. تو مسجد زرار جو ہے نا اس کی اللہ تعالیٰ نے مذمت کی ہے اور مثال دی ہے. مثال بڑی خوبصورت ہے، کیا فرمایا؟ افمن اسس بنیانہ علی تقویٰ من اللہ ورضوان. افمن، اللہ رب العزت جو ہے وہ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ کیا پس جس نے اساسا بنیاد رکھی، کہ جس نے بنیاد رکھی، بنیانہ اپنی عمارت کی، کس پر؟ دو چیزوں پر، خوف خدا یعنی اللہ کے خوف اور اس کی رضا کی طلب ہے نا. پھر تمہارا کیا خیال ہے، تم کیا سوچتے ہو، تمہاری کیا رائے ہے کہ ایک تو وہ شخص ہے افمن کہ جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی، اور عمارت کی بنیاد میں کیا ہے؟ اللہ کا خوف اور اللہ کی رضا کی طلب. خیرن، وہ زیادہ اچھا ہے، ام یا من اساسا بنیانہ کہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد رکھی، علی شفا جرفن ہارن کہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد جو ہے وہ رکھی، علی شفا کنارے پر، جرفن کھائی کے اور چھجر کے، کھوکھلی زمین کے کنارے پر بنیاد رکھی ہارن جو گرنے والا ہے نا، فنہارا بہی، جو اس کو لے کر گر پڑا، کہاں؟ فین نار جہنم، جہنم کی آگ میں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالم لوگوں کو کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا. تو آپ دیکھ لیجئے کہ اس مثال میں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ سوال کیا ہے، پوچھا ہے لوگوں سے کہ اے لوگوں تم ہی بتاؤ کہ ایک طرف تو مسجد مقبول ہے، مسجد تقویٰ ہے، رب کی رضا کے لیے قائم کی گئی ہے، دوسری طرف مسجد ضرار ہے. اور مسجد ضرار کی مثال تو ایسی ہے کہ دریا کے کنارے بعض اوقات پانی زمین کے اندر کے حصے کو کھا جاتا ہے، اندر کے حصے پر پانی جو ہے وہ جب بار بار ٹکراتا ہے نا، جیسے ندی اور نالے کے کنارے پر جو حصہ ہوتا ہے اس کے نیچے کی مٹی کو پانی کاٹ کاٹ کر بہا لے جاتا ہے اور اوپر کا حصہ بے سہارا کھڑا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا یہ دیواریں، یہ عمارتیں جو ہوتی ہیں، نیچے بنیادیں جتنی مضبوط ہوتی ہیں نا اتنی عمارتیں مضبوط ہوتی ہیں. اگر نیچے بنیادیں کمزور ہیں یا اندر اچھے سے مٹی، پتھر، کنکریٹ، اس طرح کی چیزیں نہیں ڈالی جاتی تو کیا ہوتا ہے کہ بارشیں زیادہ ہوئیں تو زمین نیچے سے بیٹھ جاتی ہے تو عمارت بھی نیچے چلی جاتی ہے نا. تو اب یہاں پر یہ نہیں ہے کہ بنیاد میں زیادہ کنکریٹ نہیں ہے یا مٹی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ پانی نے اندر کی مٹی کو جو ہے بہا کر ختم کر دیا ہے. تو اس سے مطلب یہ ہے کہ ان کے عمارت کی بنیاد میں اللہ کا خوف اور رب کی رضا نہیں ہے نا. تو ایسی عمارت ہے جو ایک ایسے کھوکھلے بے ثبات کنارے دریا پر اٹھائی گئی ہے. اور اب اگر کوئی ایسی عمارت کو تعمیر کرے گا جس کے نیچے بنیاد ہی نہیں ہے تو ہوگا کیا؟ وہ عمارت تو گر جائے گی نا. تو چونکہ مسجد ضرار کی بنیاد جو تھی وہ اس کے تین چار مقاصد تھے، مسلمانوں کو اسلام کو نقصان پہنچانا، کفر کرنا، کمین گاہ بنانا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اس شخص کے لیے اس میں جو ہے وہ پناہ گاہ مہیا کرنا جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف پہلے ہی لڑ رہا تھا، اور پھر مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنا. تو اصل بات یہ ہے کہ اس لیے اس کا انجام یہ ہوا کہ وہ گر پڑے. ٹھیک ہے. فنہار بہی فی نار جہنما، اور جہنم کی آگ میں گئی. تو جہنم کی آگ میں جانا اس سے مراد کیا ہے کہ جنہوں نے بھی مسجد ضرار بنائی انہوں نے جہنم کے لیے، جہنم کی طرف جو جانے والا راستہ تھا اس کو ہموار کر لیا. جنہوں نے بھی مسجد ضرار کے بنانے میں، اس کی تعمیر میں جو ہے وہ کردار ادا کیا تو جہنم کا راستہ ہموار کیا. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ حقیقتاً یہ مسجد گرائی گئی اور پھر جہنم میں چلی گئی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اپنے مجازی معنی میں نہیں ہے، حقیقی معنی میں ہے. اور اس کے حقیقی معنی یہ ہے کہ گرائی گئی اور پھر جہنم میں. جیسے آپ نے ایک دفعہ پیچھے بھی پڑھا تھا نا کہ پتھر اور انسان دونوں جہنم کی آگ میں جائیں گے. تو ہاں، تو اب انسان تو جلیں گے جہنم کی آگ میں، تو پتھر کیسے جلیں گے اور کیا فائدہ؟ تو اصل یہ کہ ایک تو انسان جلیں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اور پتھر اس لیے جلیں گے کہ ان کو وہ خدا بنا کر چومتے تھے، پوچھتے تھے، تو اب ان کے خدا بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ جل رہے ہیں. تو گویا کہ اس کے بارے میں بھی جو بات بتائی جاتی ہے وہ کیا ہے کہ یہ مسجد جو ہے یہ آتش دوزخ میں جو ہے وہ گر پڑے. تو ایک طرف جو ہے مسجد قباء، مسجد نبوی، اور جو مسجد ضرار ہے، اس کے فرق کو اس مثال سے بتایا گیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ مومن اور منافق کے عمل کی مثالیں پیش کی گئی ہیں. ایک ہی بات ہے کہ مومن کا عمل اللہ کے تقویٰ پر اور اس کی رضامندی کے لیے ہوتا ہے، جبکہ منافق کا عمل جو ہے ریاکاری اور فساد پر مبنی ہوتا ہے. تو جو مسجد ضرار ہے اس کے بنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ منافقین کو وہ جہنم کی آگ میں جو ہے وہ لے کر گر پڑے. تو اسی چیز کی طرف یہاں پر جو ہے وہ اشارہ کیا گیا ہے کہ کتنے بدقسمت ہیں یہ لوگ کہ انہوں نے جو عمل کیا ہے اور اس کی اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں ہے. اور آپ سوچیں کہ بعض لوگ دنیا میں محنت کریں، عمل کریں اور اس کے بعد جو ہے ان کو پتا چلے کہ انہوں نے زندگی بھر جو کچھ کیا عمل, تو ان کا کارنامہ زندگی جو ہے وہ اس ایسی عمارت کی طرح ہے جس کی بنیادوں میں کچھ تقویٰ نیکی تھا ہی نہیں, اور اس لیے وہ مضبوط اور پائیدار عمل نہیں بنے, اور جس کے نتیجے میں جو ہے وہ عمل بالکل ہی جو ہے وہ ضائع ہو کر رہ گئے, کہ عمر بھر کا سرمایہ یکا یک جو ہے وہ ضائع ہو جائے, تو پورے سرمایہ سمیت جو ہے وہ ڈوب جائے گر پڑے. سمجھ آ گئی بات کی؟ اور آپ نے یہ بات پہلے بھی پڑھی ہے کہ جتنی بھی اچھے کام انسان کرتا ہے, نیکیاں کرتا ہے, اگر ان کے اندر ایمان اور تقویٰ نہ ہو, رب کی رضا نہ ہو, تو وہ عمل قبول نہیں کیے جاتے, خواہ وہ مسجدوں کو کھڑا کر دینا ہی جو ہے وہ کیوں نہ ہو. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا, کہ سیدھی راہ سے مراد وہ راستہ ہے جس پر انسان چلے تو کامیاب ہو جائے اور رب کی رضا مل جائے, جنت مل جائے. تو جو لوگ خود جو ہیں وہ رب کی رضا اور جنت نہیں چاہتے, تو اللہ بھی ان کو جو ہے وہ ظلم کرنے والوں کو کبھی کامیاب نہیں کرے گا, بامراد نہیں کرے گا, بلکہ کیا ہے کہ یہ نامراد ہی رہیں گے, کیونکہ ان کی نیت بری ہے, ان کے ارادے برے ہیں, اس لیے ان کے عملوں کی کوئی قیمت جو ہے وہ نہیں ہے. اور یہ جو آیت 109 ہے, اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی کام کرتے ہیں بظاہر وہ بڑے اچھے ہوتے ہیں, خوبصورت ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ ان کی بنیادوں میں کیا ہے, کیوں کر رہے ہیں, کس کے لیے کر رہے ہیں, اللہ کے لیے کر رہے ہیں, دنیا کے لیے کر رہے ہیں, یا اپنے فائدے چاہ رہے ہیں, یا اسلام کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں, یہ سارا جائزہ لینا, محاسبہ کرنا جو ہے مسلمانوں کا ضروری ہے. لا یزال بنیانہم الذی بنو, بنیانہم الذی بنو, بنو ریبتن فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم, لا یزال بنیانہم الذی بنو ریبتن فی قلوبہم, یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے, لا یزال ہمیشہ رہے گی, بنیانہم یہ جو ان کی عمارت ہے, الذی بنو جو انہوں نے بنائی ہے, ریبتن تو یہ عمارت جو ہے وہ ہمیشہ رہے گی, کیا ریبتن بے یقینی کے لیے, شک کے لیے, فی قلوبہم ان کے دلوں میں, یہ عمارت جو ہے یہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ ہے. کیوں؟ منافقین کے اندر نفاق کی جڑ اتنی مستحکم ہے, اتنی مضبوط ہے, کہ اب نفاق جو ہے نا ان کے دلوں کے ساتھ ساتھ ہے, اور اس نفاق کا اس طرح ایک ایک رگ میں, ان کی ایک ایک رگ میں جڑ جما چکا ہے, کہ اب اس کو اکھیڑ کر جو ہے وہ ممکن نہیں ہے کہ اس کو اکھیڑ کر نفاق, یعنی نفاق کو اکھیڑ کر ان کے دلوں سے نکالا جا سکے. جیسے جڑیں نہیں ہوتی, مضبوط ہو جاتی ہیں کسی چیز کی, تو یہاں پر اللہ رب العزت جو ہے وہ اعلان کر رہے ہیں کہ لا یزالو ہمیشہ رہیں گی, بنیانہم الذی, وہ عمارت جس کو بنو بنایا ہے انہوں نے, ریبتن فی قلوبہم, تو عمارت کو بنانے کا مقصد ہی شیطانیت تھا نا, فساد تھا, دھوکہ تھا, نفاق تھا, تو اس وجہ سے کیا ہوا کہ ان کے دلوں میں شک ہے, اور شک ایسے ہے کہ اندر تک چلا گیا ہے, جم گیا ہے, جڑ پکڑ چکا ہے, الا ان تقطع قلوبہم, حتیٰ کہ ان کے دلوں کو ہی جو ہے وہ کاٹ دیا جائے, حتیٰ کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں, ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں, جیسے کوئی چیز کسی جگہ اندر چلی جائے اور جب تک اس کو توڑا نہ جائے تو اندر سے وہ چیز نکلے نہیں, ہے نا. تو اب دلوں کے اندر جو نفاق ہے, جب تک کہ دل ہی پارا پارا نہ ہو جائے, ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائیں, تو نفاق ان کے اندر سے جو ہے وہ نکالا نہیں جا سکتا. تو اس سے جو ہے یہ بات پتا چلتی ہے کہ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ کوئی داغ ہے کسی کپڑے کو لگ گیا ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ اب کپڑے کو کاٹنا ہی پڑے گا, یہ داغ نہیں اترتا, تو آپ کپڑے کو ہی اتنے حصے کو کاٹ کے پھینک دیتے ہیں کہ یہ داغ نہیں اترنے والا, برتن کو توڑ دیتے ہیں جس پہ داغ دھبے لگتے ہیں کہ یہ تو نہیں داغ جو ہے وہ نکلتا. تو الا ان تقطع قلوبہم کے یہی معنی ہیں کہ ان کا جو عمل ہے, اور اس عمل میں نفاق جو ہے ان کے اندر اتنے زہریلے اثرات رکھتا ہے کہ مسجد ضرار جیسا فتنہ انہوں نے کھڑا کر دیا, اور انہوں نے ایسا غلط عمل کیا ہے کہ جس کے نتائج, جس کے ثمرات سے جان چھڑانے کا کوئی موقع باقی نہیں ہے. اور یہ نفاق جو ہے ان کی رگو پے میں جاری اور ساری ہے، ان کے اندر تک جو ہے وہ سرایت کر چکا ہے۔ اب سوچے تو صحیح کہ یہ آیت کا حصہ بھی جو ہے وہ کتنا سخت ہے کہ اللہ کے کفر کر، اللہ سے کفر کرنے کے لیے ان لوگوں نے علانیہ بت خانے بنائے، دین سے لڑنے کے لیے کھلم کھلا انہوں نے مسجد بنا لی، ہے نا؟ تو یہ ساری باتیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ یہ خدا پرستی کا جھوٹا لباس پہنے ہوئے ہیں، ان کی سیرت کو نفاق کی دیمک اندر ہی اندر سے ختم کر چکی ہے، ان میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ اخلاص کا اور ایمان کا بوجھ جو ہے وہ اٹھا سکیں۔ سمجھ آگی بات کی کہ سیرت اور کردار کی ان کے اندر وہ خوبی نہیں ہے، حتیٰ کہ دل ہی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، حتیٰ کہ یہ مر ہی جائیں، حتیٰ کہ یہ ختم ہی ہو جائیں۔ واللہ علیم حکیم، اللہ نہایت باخبر اور حکیم و دانا ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی خوب جانتا ہے اور اس کے فیصلے حکمت اور دانائی پر مبنی ہیں کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ مسجد جو ہے وہ اس کو گرا دیا جائے، کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اس مسجد میں آپ کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھیے گا، ہیں؟ اس لیے کہ نمبر ون کہ اللہ کے فیصلے جو ہیں جو ایسے ہیں وہ علم کی بنیاد پر ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کو خوب پتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے اور کس لیے کر رہا ہے، اور دوسری بات یہ کہ ایسے ہی نہیں ہیں بلکہ حکیمانہ فیصلے ہیں، بڑے بہترین فیصلے ہیں، اور اللہ کے فیصلے جو ہیں وہ بڑے محکم ہیں، بہت ہی مضبوط ہیں۔